سنیچر 29 جولائی کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کہتے ہیں وہ بے قصور ہیں۔
آپ بھی میرے دست و بازو ہیں، ساتھی ہیں، اور آپ کو بھی اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کا دامن ساتھ۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے اس خبریں سنیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس خطاب میں اعلان کیا ہے کہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، جبکہ شاہد خاقان عباسی عبوری دور کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔
اب چونکہ میں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو کسی نے سنبھالنا ہے، اور کافی غور و خوص کے بعد، سوچنے کے بعد میں نے کہا تھا میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے بعد اگر آپ سپورٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو میں انتظار کروں گا۔
سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد آج اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ انہیں نااہلی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ضمیر مطمئن تھا، اس لیے انہوں نے پہلے استعفیٰ نہیں دیا۔ پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی نے سیاسی رہنماؤں سے گزارش کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پارلیمنٹ کے پاس رہنے دیں۔ نواز شریف کی نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہزار تحفظات کے باوجود وہ عدالت کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔
ہزار تحفظات کے باوجود ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم بالکل دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ تحفظات میرے اپنے ہیں، خدا کرے خدا کرے خدا کرے میرے تحفظات غلط ثابت ہیں۔ ایک گزارش میری آپ کی سب کی وساطت سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہوگی کہ خدا را اپنے اختیارات جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنے دو، وہ پارلیمنٹ سے اٹھا کے جوڈیشری کو نہ دو۔ اگر ہم اپنے اختیارات دوسروں کو دینے لگے پھر پارلیمنٹ کی افادیت کیا رہی، پھر تو وہ افادیت ہی ختم ہو گئی۔
سرکاری ریڈیو کے مطابق امریکہ نے نواز شریف کی وزیر اعظم کی حیثیت سے نااہلی کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ اقتدار کی خوش اسلوبی سے منتقلی کا منتظر ہے۔ ادھر پاکستان کے قریبی دوست ملک چین نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کی صورتحال میں تبدیلی سے اس کی شراکت داری متاثر نہیں ہوگی۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اس تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب شمالی کوریا کے پاس امریکہ میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ نیوز ریڈر کہہ رہی ہیں کہ سپریم لیڈر نے فخر سے کہا ہے کہ اس تجربے کے ذریعے ہمارے آئی سی بی ایم سسٹم کی دوبارہ تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے ہماری اس صلاحیت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اب ہمارے میزائل کی رینج میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے تجربے کو لاپرواہ اور خطرناک عمل قرار دیا ہے۔ چین نے بھی میزائل کے تجربے کی مذمت کی ہے، تاہم اس سے منسلک تمام فریقین کو ضبط سے کام لینے اور کشیدگی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کی ایک عدالت نے قانون کی ایک طالبہ خدیجہ کو خنجر کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کرنے والے طالب علم شاہ حسین کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
ملزم شاہ حسین نے گزشتہ برس مئی میں نجی لاء کالج کی طالبہ خدیجہ پر ریس کورس کے علاقے میں سرے عام حملہ کیا تھا۔ خدیجہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھیں کہ ہیلمٹ پہنے شاہ حسین ان کی جانب بڑھے اور ان پر خنجر سے 23 مرتبہ وار کیے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے شاہ حسین کو 7 سال قید کی سزا دینے اور انہیں احاطۂ عدالت سے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ واضح رہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس مقدمے کے بارے میں مہم بھی چلائی گئی تھی، جس کے دوران سماجی کارکنوں نے لوگوں سے خدیجہ کا ساتھ دینے کی اپیل کی تھی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور میں ایرانی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے 4 افراد ہلاک و 5 زخمی ہو گئے ہیں. اور امریکی اداکار جارج کلونی نے اپنے جڑوا بچوں کی تصاویر شائع کرنے پر ایک فرانسیسی میگزین پر مقدمہ کرنے کی دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ ویشی میگزین کے فوٹوگرافر نے اٹلی میں لیک کومو پر ان کے گھر کے باڑ کو کچل کر ایک درخت پر چڑھے غیر قانونی طور پر بچوں کی تصاویر لیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. سری لنکا کی حکومت نے ہنبن ٹوٹا کی بندرگاہ کو $1 ارب کے عوض ایک چینی کمپنی کو 99 سال کی لیز پر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے سری لنکا کو گہرے پانیوں کی اس بندرگاہ کو چینی کمپنی کے حوالے کرنے پر خدشات کا اظہار کیا تھا. اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں نواز شریف کی قیادت میں پنجاب ہاؤس میں ہوا. حکمران جماعت نے نواز شریف کی نااہلی کے بعد شہباز شریف کو متبادل وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے. شہباز شریف کے قومی اسمبلی کا ممبر بننے تک شاہد خاقان عباسی عبوری وزیر اعظم ہوں گے. وزیر اعظم نواز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے. اسلام آباد سے نامندگاہ ہارون رشید اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. جی ہارون, اس فیصلے کی تفصیلات کیا ہیں اور کس طریقے سے اس فیصلے پر پہنچی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت؟
دیکھیں غزنفر, کل سے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف, وہ اپنے رفقا کے ساتھ مشاورت مسلسل کر رہے تھے اور آج انہوں نے یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا تھا مسلم لیگ نون کا, جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے. اور اس میں جو نواز شریف ہیں انہوں نے کافی ایک لمبی تقریر کی اور آخر میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے بھائی ہیں شہباز شریف, تو وہ نئے وزیر اعظم ہوں گے, جس پر حال میں موجود جتنے بھی مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے تالیاں بجا کر اس کا خیر مقدم کیا. انہوں نے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں اور انہیں انتخاب لڑ کے پہلے قومی اسمبلی کا رکن بننا ہوگا اور جس کے بعد وہ وزیر اعظم بنیں گے, تو اس مدت کے لیے شاہد خاقان عباسی جو کہ ان کی کابینہ کے سابق رفقا ہیں, کولیگ ہیں, اور ان کو انہوں نے نامزد کیا ہے عبوری وزیر اعظم کے طور پر. جو اس اجلاس میں کافی لمبی جذباتی تقریر کی انہوں نے نواز شریف نے, بعض اوقات ان کی آواز کافی بھاری بھی ہو جاتی تھی اور انہوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ کافی دفاع کیا اپنا اور اپنی سیاسی زندگی کا اور اپنے خاندان کا, اور انہوں نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ انہیں کرپشن پر کوئی سزا نہیں ملی بلکہ تنخواہ نہ لینے پر سزا ملی ہے.
یہ جو احتساب شروع ہوا ہے یہ 1972 سے شروع ہوا ہوا ہے, جو ہم میرے خلاف ہو رہا ہے, میرے والد محترم کے خلاف, میرے بچوں کے خلاف, تین نسلوں کا, اور پچھلے 1.25 سال سے یہ چل رہا ہے معاملہ, ایک فیملی کا اور باقی جو ہے وہ سب جو ہے وہ امین اور صادق اور امین ہے اس ملک کے اندر. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں. ہاں اگر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہوتا کہ میں نے کوئی بے ایمانی کی ہے, میں نے کوئی پاکستان کا روپیہ لوٹا ہے, پیسہ لوٹا ہے, لیکن اگر میرے ضمیر پہ ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے تو میں کیوں کسی کے کہنے پہ میں استعفیٰ دوں؟ میرا اپنا دل بھی نہیں مانتا کہ میں استعفیٰ دوں. تو استعفیٰ نے دیا تو آج ویسے نکال دیا گیا ہے.
وزیر اعظم نے یہ بھی, جو سابق ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں جو سابق امریکی صدر ہیں بل کلنٹن, انہوں نے ایک وقت میں $5 ارب کی پیشکش بھی کی تھی اور اگر وہ پیسوں کی ان کو لالچ ہوتی تو وہ پیسے وہ لے کر اپنی جیب میں ڈال دیتے یا اس کا کچھ حصہ اپنی جیب میں ڈال دیتے, باقی حکومت پاکستان کے حوالے کر دیتے. انہوں نے فوجیوں کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جب وہ اٹک قلعے میں قید تھے تو جو فوجی ان کے باہر پہرہ دے رہے ہوتے تھے تو وہ جب جالی میں سے ان کو دیکھتے تھے تو وہ ہاتھ اٹھا کر ان کی حمایت میں ان کو اشارے کیا کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مارشل لا جب بھی پاکستان میں لگے ہیں تو وہ چند لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، جو فوج کا بڑا حصہ ہے وہ کبھی بھی ایسے اقدامات کی انہوں نے تائید نہیں کی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی افسوس کیا کہ پاکستان میں وزرائے اعظم کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، کسی کو مکمل اپنی مدت کرنے نہیں دیا گیا ہے، اور انہیں بھی ایک دن وہ وزیر اعظم تھے ماضی میں اور دوسرے روز انہیں ہائی جیکر بنا دیا گیا تھا۔ ان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا۔
میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا، ایک رات پہلے میں وزیر اعظم تھا، اگلے دن میں ہائی جیکر بن چکا تھا 27 ایئرس، اور لوگ بہت مجھے کہتے تھے کہ آپ کچھ سزائے موت ہوگی، وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے، اس کو بھی برداشت کیا ہے، اور کوئی بعید نہیں تھا۔ یہاں پہ پہلے بھی وزیر اعظم گیلوز میں گئے ہیں، ان کو لٹکایا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن جو نئے وزرائے اعظم ہیں ان کے انتخاب کا جو شیڈول ہے وہ آئندہ چند روز میں اس کا اعلان کر دیں گے، جس کے بعد یہ عمل شروع ہو جائے گا۔
اسلام آباد سے ہارون رشید، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور نواز شریف کے نااہل قرار دیے جانے کے بعد انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی کا نام تو اگلے وزیر اعظم کے لیے دے دیا، لیکن اس فیصلے سے پاکستان میں موروثی سیاست کے موضوع پر بحث نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ اس بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے صحافی اور تجزیہ کار اویس توحید سے بات کی اور پوچھا کہ کیا ایسا کرنا کسی بھی طرح سے جمہوری رویے کی عکاسی کرتا ہے؟
جی جنرل صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو موروثی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ ایسا چوری دامن کا ساتھ ہے اور ایسی وطن سے جڑی ہوئی ہے جس کو علیحدہ کرنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور اس پر بہت زیادہ میرے خیال میں ایک طرح سے ہاسٹیج پوری جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ اس موروثی سیاست کے ہاتھوں ایک طرح سے ہاسٹیج ہوئی ہوئی ہے۔ اور نون لیگ بھی ظاہر بات ہے کہ نون لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے ساتھ ابھی جب اتنے کرائسس کے اندر آئے اور سبکدوش نواز شریف صاحب ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ان کی جو چوائس ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مستقل وزیر اعظم بنیں گے الیکشن تک، انتخابات تک۔ تو ایک اعتبار کا، ایک ٹرسٹ کا، ایک اعتماد کا کوئی کور نہیں ہے، کوئی رینکس اینڈ فائلز نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ جو ہے مختلف طے ہوتی ہیں ہر پارٹی کے اندر۔ تو آج انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نظریاتی کارکن ہیں، آپ کہیں گے استعفیٰ دے دیں گے، آپ کہیں گے تو ہم چھلانگ مار دیں گے۔ تو یہ جو اس طرح کے جو بیانات ہیں اور اس طرح کے جو حلفیہ بیانات ہوتے ہیں وہی ایک طرح سے بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے غضنفر کہ وہ پارٹی کی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ وفاداری کا جو ہے وہ جو جز ہے لازمی
جی،
وہی میرے خیال میں سیاست کا بھی لازمی جز ہوگا، جو بالکل دو مختلف باتیں ہیں۔
شہباز شریف کا نام تجویز کیے جانے سے کیا یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ شریف خاندان اپنے گھر کے لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے؟
جی غضنفر، دیکھیں یہ تو بدقسمتی یہی ہے اور یہی جو ہے تلخ حقیقت بن گئی ہے پاکستان کی سیاست کی۔ جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اب شہباز شریف صاحب کا جو نامزدگی ہے یا اس پہ جو ساری منظوری ہے اور اس پہ جو سب سے سارا کنسنسس ہے وہ اس بات کو کی عکاسی کر رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست نہ صرف نون لیگ، مسلم لیگ کی سیاست۔ اب دیکھیں مسلم لیگ، نون کیا ہے نواز شریف، یہ ایک فردی اس کے ساتھ ہے
جی۔
پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو، جیے بھٹو بھائی، آپ بھٹو کی فلسفی بالکل الگ تھی اور بہت اچھی تھی
جی،
لیکن اس کی بنیاد پر آج 2017 کے اندر کیا آپ ووٹ دے سکتے ہیں کہ 2018 کے ساتھ جو ہے وہ نوجوان جو طبقہ ہے ایک بہت بڑی تعداد میں 60% پاکستان کے اندر، اور جو اربنائزیشن ہو، کیا اسی سلوگن کے ساتھ آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں بغیر ان کے مسائل کو حل کیے ہوئے؟ تو آپ کو منشور تبدیل کرنا پڑے گا، آپ کو یہ موروثی سیاست سے اپنے آپ کو جدا کرنا پڑے گا، اور آپ کو پروفیشنل طریقے سے سیاست کو آگے چلانا ہوگا، جبھی میرے خیال میں آپ کا سفر جو ہے وہ مستقل مزاجی سے چل سکتا ہے یا اس کا تسلسل جو ہے اس میں بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ایک ہی نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے پوری نون لیگ، پھر وہ شہباز شریف آ جائیں گے، شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز آ جائیں گے، حمزہ شہباز تو اب دیکھیں کہ وہ سیاسی جانشین جو ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کا سیاسی کریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگا، تو اب شہباز شریف صاحب اب سینٹر کے اندر آ جائیں گے، تو بات یہ ہے اسی طرح آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجیے.
اچھا ویسے یہ بتائیں کہ نواز شریف تو اب نااہل ہو گئے, عملی سیاست میں وہ حصہ لے نہیں سکتے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کو نواز شریف کے نام پر ووٹ دیتے ہیں, تو کیا ان کے نااہل ہونے سے مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے اگلے الیکشن میں اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟
دیکھیں, نواز شریف صاحب کی نااہلیت کے بعد, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک بڑا خلا تو ہوگا, کیونکہ ایک فردر وائٹ پیپلز پارٹی گھوم رہی ہے اور سارے ہاں جی ہاں جی کرتے ہیں, میاں صاحب ہم تو کوئی دو دہائیوں سے زیادہ ہم نے کور کیا, ہم دیکھ رہے ہیں زدن سر. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دھچکا تو بالکل پہنچے گا اور ایک بڑا خلا ہوگا نواز شریف صاحب کی نااہلیت کے بعد. لیکن ایک کہاوت ہے جو سیاسی تھڑوں پر, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو اسٹیبلشمنٹس ہیں, ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسری شریف کی سویلین اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے اندر, اور اتنا آسان نہیں ہوگا اگر آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف صاحب اور ان کے رخا اپنے پتے صحیح طریقے سے کھیلیں, تصادم کا راستہ نہ کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے کے اندر, ایک ججمنٹ میں انہیں کہیں نہ کہیں ایک ہمدردی یا ایک وکٹم والا جو کارڈ ہے وہ کہیں انہیں ملا ہے, اور اس کے آگے وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے, جو میری ریڈنگ ہے نون لیگ کی. تو وہ اپنے کور جو کانسٹیٹنسی ہے اسی کی طرف لوٹیں گے, وہیں پہ جائیں گے, اور نون لیگ کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر تھوڑا بہت کوئی فرق پڑے وقت کے ساتھ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں پہنچے گا اگر یہ اپنے کارڈ جو ہے عقل مندی سے کھیلے.
یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار اویس توحید, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ماہر قانون بیرسٹر خالد جاوید سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میاں نواز شریف تا حیات نااہل ہیں یا مختصر عرصے کے لیے؟
نہیں, یہ تا حیات نہیں ہے, کیونکہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق ہے, تو تا حیات نہیں. جو دوسری جو ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہیں وہی ڈیوریشن اس کی بھی ہوگی, پرمانٹ نہیں ہے, یہ فور لائف نہیں ہے.
اچھا, تو عدالت نے اسے واضح الفاظ میں کیوں نہیں بتایا کہ یہ تا حیات ہے یا مختصر ہے؟
انہوں نے تو کیونکہ لا کا ریفرنس دے دیا, ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 کا, اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے, اور کیونکہ وائلیشن اس لا کی ہوئی ہے, اور اس لا کی وائلیشن کی لائف جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. اس کی بنیاد پہ انہوں نے آرٹیکل 62 اپلائی کیا ہے, صداقت اور امانت والا جو ہے, تو ان کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن وہ میرے خیال میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اٹرنی جنرل صاحب سے جو اسٹیٹمنٹ اٹریبیوٹ ہوا تھا اس وجہ سے, وہ بھی انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی ہے.
اچھا, اگر ریویو ہوا تو کیا یہ ریویو یہی بینچ کرے گا یا مختلف بینچ ہوگا, اور اگر ریویو ہوا تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ فیصلہ تبدیل ہو سکے؟
دیکھیے, قانون ریویو کا اصول یہ ہے کہ جو بینچ فیصلہ کرے وہی ریویو کرتی ہے, اور کم سے کم جو آتھر جج ہیں ان کا ہونا ضروری ہے, اور ریویو میں ظاہر ہے کہ اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے, لیکن بہت سے کیسز میں ریویو الاؤ ہوا ہے. اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ کیس اتنا اہم ہے, اور ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حبار بسٹارڈ کیس جو تھا اس پہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی, ریویو لارجر بینچ نے کیا تھا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اتنا اہم کیس ہے, اس کے لیے لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے ریویو کی, اگر جو میاں صاحب یا ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ریویو کے لیے.
اچھا, یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی اور بدعنوانی اور کرپشن کے معاملات تھے, تو اس پر تو انہوں نے عدالت نے کہا ہے کہ یہ نیب جائے گا, تو کیا جے آئی ٹی کے پاس اتنے ٹھوس ثبوت نہیں تھے کہ اسے جو ہے وہ نیب بھیجا جا رہا ہے؟
دیکھیے, اس میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بہرحال ایک رپورٹ ہے, ایک پروسیکیوٹر کی رپورٹ ہے, وہ کسی جوڈیشل فورم کی فائنڈنگ نہیں ہے, اور اس کو کیونکہ ڈسپیوٹ بھی کیا گیا ہے, تو اس لیے کسی نہ کسی جوڈیشل فورم سے اس پہ ایڈجوڈیکیشن ضروری تھی. جو ڈسکوالیفیکیشن کی ہے اسی لیے انہوں نے اس گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں کی, ایون دو جو شروع میں پہلے جو آرڈر ہوا تھا دو جج صاحبان نے اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے سے اس فائنڈنگ پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا جو باقی تین جج صاحبان کے تھے. یہاں انہوں نے جو ڈسکوالیفائی کیا ہے وہ ایک ایڈمیٹڈ گراؤنڈ پہ, جو انہوں نے خود اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا اس پہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. میرے خیال میں تھوڑا سا میاں صاحب کے جو لائرز ہیں وہ پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکے اس کو, اور اس پہ اتنا ایلیبریٹ آرگیومنٹ نہیں ہوا جس پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, کیونکہ وہ تو شاید کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ نیب میں ٹرائل کے لیے جانا چاہیے. اور تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ آبزرو کر سکتا ہے کہ اگر کیس بنتا ہے تو نیب ریفرنس فائل کیے جائیں. یہاں سپریم کورٹ نے خود ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ جی ریفرنس فائل کریں. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے, کیونکہ اگر ویسے کوئی پروسیکیوشن ریفرنس بناتا ہے تو اس کو کوشمنٹ کے لیے ہائی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے, لیکن اب سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دیا ہے تو پھر اس کو ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ تب سپریم کورٹ نے خود کر دیا ہے. اس کے بعد ٹرائل کورٹ کے لیے اسکوپ جو ہے ذرا سا کم ہو گیا ہے. دوسری چیز جس پہ مجھے تھوڑا سا ریزرویشن وہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب اس پہ نامنیٹ ریکویسٹ کیے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ نامنیٹ کریں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے. یہ ایک نئی پریسیڈنٹ کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ نیب کے تو بہت سارے ریفرنس فائل ہوتے ہیں
جی,
تو ہر ریفرنس کے لیے ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب اس کے مانیٹرنگ جج تو نہیں بن سکتے, اور الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ کے پاس اپیل تو آتی ہے, ہائی کورٹ کے پاس جائے گی, اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس آئے گی. تو یہ بھی ایک انیوژول ایک کام ہوا ہے, پریسیڈنٹ کریٹ ہو گئی ہے. اب اس کا کیا بیسس ہے, کن کیسز میں سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں خود مانیٹر کرنے کے لیے اپوائنٹ ہونا چاہیے, وہ بھی ایک سوال کھڑا ہے. کیونکہ یہ اگر کیس گراؤنڈ یہ تھا کہ جی ایک وزیر اعظم کا کیس ہے تو ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کا کیس نہیں, سابق وزیر اعظم کا کیس ہے, اور بہت سے سابق اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے کیسز نیب میں یا دوسرے کورٹس میں چل رہے ہیں, تو پھر کیا ان کے لیے بھی سپریم کورٹ میں مانیٹرنگ جج ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک نیوٹرل فیصلہ ہوتا ہے, ان دا سینس کہ وہ ایک پرنسپل آف لا لے ڈاؤن کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک مجھے وہ کلیئر نہیں ہے کہ کون سا پرنسپل آف لا ہے جو انڈر لائن پرنسپل ہے کہ جو آئندہ کیسز میں پریسیڈنٹ بنے گا کہ سپریم کورٹ خود ڈائریکشن دے نیب کو کہ آپ ریفرنس فائل کیا جائے اور پھر ایک مانیٹرنگ جج بھی موجود ہو ان اے کیس وچ از ناٹ پینڈنگ بفور سپریم کورٹ. ظاہر جو پینڈنگ کیس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مانیٹرنگ ججز ہوتے ہیں, لیکن اے کیس آفٹر ڈسپوزل سپریم کورٹ کے جج صاحب مانیٹر کریں گے, اٹس اے نیو پریسیڈنٹ.
یہ تھے ماہر قانون بیرسٹر خالد جاوید. وزیر اعظم کی نااہلی اور اس سے متعلق خبریں, رپورٹس اور تجزیے ہم آپ کو سربین کے دوسرے حصے میں سنوائیں گے. فی الحال آپ کو شمالی کوریا کی خبر سناتے ہیں, جس نے اپنے نئے میزائل تجربے کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اس تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ اب ان کی میزائل رینج میں آ گیا ہے, جبکہ امریکہ نے اس اقدام کو لاپرواہی پر مبنی خطرناک عمل قرار دیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
شمالی کوریا نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تازہ تجربے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے سخت تنبیہ ہے. سرکاری میڈیا پر نشر ہونے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم یونگ ان نے کہا کہ اس تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اب ان کے میزائل کی رینج میں ہے.
شمالی کوریا کے رہنما نے فخر کے ساتھ کہا ہے کہ اب امریکہ کی ساری سرزمین ہمارے نشانے کی زد میں ہے. ہم نے اس تجربے سے ثابت کر دیا ہے کہ ہم کسی وقت اور کسی جگہ سے بھی نشانے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے تجربے کو لاپرواہ اور خطرناک عمل قرار دیا ہے. یہ نیا تجربہ شمالی کوریا کے پہلے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کے 3 ہفتے بعد کیا گیا ہے. اس تجربے کی تصدیق کرتے ہوئے شمالی کوریا نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائل نے صرف 47 منٹس میں 3,724 کلومیٹر کی بلندی حاصل کر لی تھی. شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے اس نئے تجربے پر عالمی سطح پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. چین نے میزائل کے اس تجربے کی مذمت کی ہے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے لوگوں کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی برادری مل کر شمالی کوریا پر دباؤ بڑھائے کہ وہ میزائل ٹیسٹ کرنے کے پروگرام کو بند کرے.
اس تجربے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. شمالی کوریا اشتعال انگیزی کو جاری رکھے ہوئے ہے. امریکہ، جنوبی کوریا، چین، روس اور پوری عالمی برادری مل کر شمالی کوریا پر دباؤ بڑھائے، ورنہ ہمیں یقین ہے کہ مزید اشتعال انگیزی بھی کی جا سکتی ہے.
امریکی وزارت دفاع کے ایک اہلکار کے مطابق شمالی کوریا کے اس تجربے کے جواب میں امریکہ اور جنوبی کوریا نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کی مشق کی ہے۔ امریکی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی کوریا کے مشرقی ساحل پر یہ میزائل داغے گئے۔ ادھر جنوبی کوریا کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک شمالی کوریا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے آزادانہ طور پر اقدامات کرے گا اور وہ امریکہ کی جانب سے دیے جانے والے ڈیفنس سسٹم تھارڈ کو جلد از جلد نصب کرے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے شمالی کوریا کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے میزائل پروگرام کو روکے۔
جنوبی کوریا کی حکومت اس بلسٹک میزائل تجربے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ایک بار پھر ہم شمالی کوریا پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے جوہری اور میزائل پروگرام کو بڑھانے کے سراب سے نکل آئے، اس کے بجائے مذاکرات کے لیے نیا راستہ اختیار کرے۔
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
وقت آئے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 2 کے دوران اسپاٹ فکسنگ سکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث پاکستانی کرکٹر شرجیل خان نے اپنا تحریری جواب 3 رکنی ٹرائبونل کو جمع کرا دیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا تحریری جواب پہلے ہی ٹرائبونل کو پیش کر چکا ہے۔ شرجیل خان اور خالد لطیف کے معاملے میں ٹرائبونل کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور ٹرائبونل 30 روز میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ انڈیا نے سری لنکا کو گول میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں 304 رنز سے شکست دے دی ہے۔ سری لنکا کو یہ میچ جیتنے کے لیے 550 رنز کا ہدف ملا تھا۔ انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 600 رنز بنائے اور دوسری اننگز 240 رنز بنا کر ڈکلیئر کی۔ جواب میں سری لنکن ٹیم مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور پہلی اننگز میں 291 اور دوسری اننگز میں 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انڈین آف اسپنر ایشون نے ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 250 وکٹیں حاصل کر لی ہیں۔ انہیں 300 وکٹیں حاصل کرنے والے تیز ترین بالر بننے کے لیے آئندہ 6 ٹیسٹ میچوں میں 25 وکٹیں درکار ہیں۔ ادھر اوول میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے۔ جنوبی افریقہ نے کھیل کا آغاز 8 کھلاڑی آؤٹ پر 126 رنز کے ساتھ کیا اور 2 وکٹیں سکور میں 49 رنز کا اضافہ ہی کر سکیں۔ پوری ٹیم پہلی اننگز میں 175 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے قبل انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 353 رنز بنائے تھے۔ برطانوی ٹینس پلیئر کائل ایڈمنڈ نے اٹلانٹا اوپن کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں ان کا مقابلہ امریکہ کے رائن ہیریسن سے ہے۔ خواتین کی یورو فٹ بال چیمپئن شپ میں آج میزبان ہالینڈ کا مقابلہ سویڈن سے ہے اور جرمنی کی خواتین ٹیم ڈنمارک کے مد مقابل ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں شندور کے مقام پر آج سے 3 روزہ سالانہ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی خصوصیت اس کا انتہائی بلند مقام 12,500 فٹ کی بلندی پر پولو ٹیموں کے درمیان میچ کا انعقاد ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ سبانہ سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر وزیر اعظم نواز شریف کے نااہل ہونے کے فیصلے میں تو آپ کی کافی دلچسپی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ بہت پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے بالی ووڈ اداکار اکشے کمار سے متعلق۔ ممبئی میں انسانوں کی اسمگلنگ پر ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کے دوران اکشے کمار نے کہا ہے کہ بچوں اور ماں باپ کے درمیان بات چیت کا فقدان بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ، شمائلہ خان۔
سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد آج پہلی بار سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا جبکہ شاہد خاقان عباسی عبوری دور کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اس تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اب شمالی کوریا کے پاس امریکہ میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جرمن پولیس کا کہنا ہے کہ اسائلم لینے کی کوشش میں ناکام ہونے والے جس پناہ گزین نے جمعے کو ہیمبرگ میں ایک سپر مارکیٹ میں حملہ کیا تھا وہ دماغی صحت کے مسائل سے دوچار ایک مشہور اسلام پسند تھا۔ یورپی یونین نے ان نئے قوانین پر پولینڈ کی حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ججوں کی آزادی متاثر ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان نے پاناما کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تحفظات کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ترمیم کی مخالفت نواز شریف نے کی تھی اور اب اس کا پہلا شکار بھی وہ خود ہوئے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور میں جماعت کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد بلور ہاؤس میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسفند یار ولی خان نے کہا کہ ان کی جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت کرتی ہے لیکن ان کے تحفظات اس بارے میں موجود ہیں۔ ان سے جب پوچھا کہ ان کے تحفظات کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے تحفظات فیصلہ کرنے والوں سے نہیں ہیں۔
ہم تو مخالفت کرنے والے نہیں، ہم نے تو پہلے سے ہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلے کے ساتھ دیں گے۔ تحفظات ہمارے کل کا ہے کہ کل کو اگر بیسک پالیسیز جو گورنمنٹ کی ہیں 18ویں ترمیم کی طرح یا سی پیک کی طرح یا فاٹا ریفارمز کی طرح، اس پہ اگر کل کچھ ہوتا ہے پھر یہ حق ہے ہمارا کہ حکومت کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس جائیں کہ جی ان کی تو یہ کمٹمنٹ ہمارے ساتھ تھی، اب جب آپ نے اس کو ہٹا دیا تو کیا وہ کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہٹ گئے کہ نہیں، وہ کمٹمنٹ سب کی جگہ ہیں۔ تحفظات اس مسئلے پہ
اسفند یار ولی خان نے کہا کہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے کیونکہ اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔
یہ تو پھر جب ضیاء الحق صاحب نے بعد میں اس میں اپنے ترامیم شامل کیے تو اب تو 62-63 ایسا ہے کہ اگر ہم یہاں موجود جو لوگ ہیں خدا کی قسم ہم میں سے دو بندے بھی پورے نہیں اتریں گے 62-63 میں۔ 62-63 واپس اوریجنل 73 کانسٹیٹیوشن کی شکل میں لے جانا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے وقت ہم نے بڑی کوشش کی، آرگیو کیا، افراسیاب پٹک صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس نے 18th امینڈمنٹ میں بڑی ہم نے کوشش کی۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت 62-63 کو اوریجنل فارم میں لانے کی سب سے زیادہ مخالفت میاں نواز شریف نے کی، اور آج سب سے پہلے ڈنڈا بھی وہ 62-63 کا جو ہے تو وہ میاں صاحب کے سامنے لگا۔
انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پارلیمنٹ کے پاس رہنے چاہیے، پارلیمنٹ کے اختیارات عدلیہ کو نہ دیے جائیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ان کے نواز شریف سے فاٹا اصلاحات، سی پیک اور دیگر معاملات پر اختلافات تھے لیکن انہوں نے جمہوریت کی خاطر انتشار کی سیاست کو نہیں اپنایا۔
میری اپیل ہوگی تمام فریقین سے کہ اس وقت ملک کے اندرونی حالات، کرم ایجنسی کا واقعہ آپ کو یاد ہے، لاہور کا واقعہ آپ کو یاد ہے، اندرونی حالات بھی ایسے ہیں اور بیرونی بھی، چونکہ 4 میں سے 3 بارڈرز پہ کشیدگی ہے، تو اس کشیدگی میں چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اس کشیدگی میں یہ ملک ایک اور بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
اسفند یار ولی عام طور پر پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں لیکن آج انہوں نے اتنا ہی کہا کہ پاناما کا معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے، اب وفاقی اور صوبائی حکومت کے علاوہ ذرائع ابلاغ ملک اور صوبے کو درپیش دیگر مسائل کی طرف توجہ ضرور دیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنی پہلی باضابطہ رد عمل میں واضح طور پہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں حکمرانی کون کرے گا۔ اس سے مراد ریاستی اداروں کے درمیان دائمی رسہ کشی مانی جاتی ہے، لہذا اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اس بارے میں نامہ نگار ہارون رشید نے اسلام آباد میں چند تجزیہ کاروں سے بات کی۔
حکمراں مسلم لیگ نون کے اہم مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پہلے رد عمل میں کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا جرم کیا ہے۔
مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم پاکستان میں سول سپریمیسی مانگتے ہیں، ہم منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں اور رسوا کر کے ایوانوں سے نکالے جاتے ہیں۔ یمن اور قطر کے معاملے میں قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے، اس کی سزا ملتی ہے۔
سعد رفیق نے کسی ادارے کا نام تو نہیں لیا، لیکن قدرے واضح ہے کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ میں کس کی جانب ہے۔ سابق بریگیڈیئر اور تجزیہ کار اسد منیر کہتے ہیں،
ان سب کا خیال ہے یہ کل سے جو فیصلہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے، عدلیہ نے جو پانچ ججوں نے فیصلہ دی، یہ ویسے نہیں دے سکتے، اس کے پیچھے فوج ہوگی اور فوج اور عدلیہ کا گھٹ جوڑ تھا۔ یہ ابھی سے نہیں، کتنی مدت سے یہ بولنے کے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، نواز شریف نے خود بولا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کیس کو وہ اور طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو ایک کیس ہوا ہے پٹیشن، جس میں ان کو پورا موقع دیا گیا سپریم کورٹ نے، جے آئی ٹی نے، کہ جی میرا خیال ہے کہ اس میں فوج کا رول بالکل نہیں ہے، لیکن چونکہ جے آئی ٹی میں ایک آئی ایس آئی کا آفیسر تھا، اور پھر جو فوٹو لیک ہوئی ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جی ایک آئی ایس آئی کے ایک جونیئر سیویلین اے ٹی نے لیک کی تھی، تو وہ اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔
تو کیا واقعی فوج سیاسی حکومتوں کو کام کرنے نہیں دیتی؟ اسد منیر،
فوج ایک دفعہ حکومت چھوڑتی ہے تو وہ اتنا وہ ان کا ایک اثر ہوتا ہے کہ ان کو واپس اپنی جگہ پر بھیجنا، یہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس میں جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی رول رہا ہے، مطلب میمو گیٹ کا، کہ جی ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے۔ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دم نہیں جائیں گے فوج، اگر ایک دو تین چار الیکشن ہوئے اور جو حکومت آتی ہے وہ اتنی طاقتور ہو کہ وہ ان کو بولیں کہ جی فورن پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس میں ان پٹ ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی، فوج کی، لیکن بنائیں گے اس کو فائنل ہم۔
مسلم لیگ نون کی فوج پر شک کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کی پٹیشن کو پہلے غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے مسترد کرنا اور پھر اچانک اسے سماعت کے لیے منظور کر لینا۔ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں فوجیوں کی شمولیت پر انہیں شک اور اعتراض ہے۔ پھر خفیہ ادارے کے ایک اہلکار کی جانب سے حسین نواز کی تصویر کا لیک کیا جانا، اور 60 روز میں ان کا اعتراض کہ کمیٹی نے اتنا مواد اکٹھا کیسے کر لیا۔ مسلم لیگ کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی ان نادیدہ قوتوں کے راستے روکنے کی بات کی ہے۔ کچھ کے خیال میں اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، لیکن ان کے پاس راستے کون سے ہیں؟ کیا مزید قانون سازی کے ذریعے فوج کی مبینہ مداخلت روکی جا سکتی ہے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں،
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے میثاق جمہوریت مئی 2006 میں منظور کیا تھا، کیا کوئی نئے میثاق جمہوریت کی طرف یہ سیاست دان بڑھتے ہیں جس میں ان تمام نئے کھلاڑیوں کو بھی شامل کر لیں جو اس وقت اس طرح کے معاہدے میں موجود نہیں تھے۔
اسلام آباد کے صحافی زاہد گشکوری کا، جو عدالتی اور سیاسی امور کو کافی قریب سے دیکھتے ہیں، ماننا ہے کہ اگر تمام سیاسی قوتیں اکٹھی نہ ہوئیں تو احتساب کی تلوار چاہے جس کے ہاتھ میں ہو، حزب اختلاف کی تحریک انصاف کے رہنماؤں پر بھی گر سکتی ہے۔
دو امپورٹنٹ کیسز آپ دیکھیں، ایک عمران خان کا کیس ہے، اس کی آف شور کمپنی ہے جو 2015 تک ایکٹیو تھی، لیکن عمران خان نے اپنے گوشواروں میں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ جہانگیر ترین کا کیس دیکھیں، وہ اسی نوعیت کا کیس ہے، وہ دونوں بھی پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ایم این اے ہیں، تلوار لٹک رہی۔
سیاستدانوں کو اس خطرے کا احساس تو ضرور ہے، لیکن کیا وہ اس کے خلاف ایک ہو پائیں گے؟ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں،
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے، لیکن یہ مشکل ضرور ہے۔ ابھی تک جو کچھ کو تو دیکھتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سبق ضرور سیکھا ہے، اور وہ سبق یہ سیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا.
ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا، جہاں ایران سے متصل ضلع پنجگور میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں. ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد پاکستانی شہری ہیں. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایرانی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
پنجگور میں انتظامیہ کے ایک سینئر افسر نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ ایران کی سرحد کے قریب چیدگی کے علاقے میں پیش آیا. افسر کا کہنا تھا کہ فائرنگ کا نشانہ بننے والے افراد پاکستانی شہری ہیں. سینئر اہلکار کے مطابق مارے جانے اور زخمی ہونے والے افراد اپنے مال مویشی کے ہمراہ چیدگی کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ سرحد پار سے مبینہ طور پر ایرانی فورسز نے ان پر فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں ان میں سے 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے. اہلکار کے مطابق ہلاک افراد کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور زخمی افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. سینئر افسر نے بتایا کہ تمام افراد گولی لگنے سے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اگرچہ پاکستانی حکام نے ان افراد کی ہلاکت کا الزام ایرانی فورسز پر عائد کیا، لیکن رابطے میں مشکلات کے باعث اس واقعے کے حوالے سے ایرانی حکام کا موقف معلوم نہیں کیا جا سکا. سرکاری حکام کے مطابق پنجگور میں پہلے بھی ایرانی حکام کی جانب سے فائرنگ کے واقعات میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں. گزشتہ ماہ پاکستانی حکام نے سرحدی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں پنجگور میں ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا تھا. اس سے قبل پنجگور کے سرحدی علاقے میں ایران کی جانب سے فائر کیا جانے والا ایک گولہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہوا تھا. بلوچستان میں 5 اضلاع کی طویل سرحد ایران کے ساتھ لگتی ہے. ایران کے ساتھ جو اضلاع سرحد پر واقع ہیں ان میں چاغی، واشوک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں. پاکستانی حکام کے مطابق پنجگور کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے گولے گرتے رہے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا، آئیے سنتے ہیں.
بہار میں سیاست نے جس تیزی سے کروٹ لی ہے اس طرح کا تغیر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے لالو پرساد یادو کی جماعت راشٹری جنتا دل اور کانگریس سے اپنا اتحاد اچانک ختم کر کے چند ہی گھنٹوں میں بی جے پی کے ساتھ حکومت بنا لی. بی جے پی کے اتحاد کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنتے ہی نتیش نے لالو اور ان کے بیٹے پر وار کرتے ہوئے کہا کہ اپنی بدعنوانی کے گناہ کو سیکولرزم کے چولہے سے چھپانا چاہتے ہیں. لالو کے بیٹے اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو اور بیٹی میسا یادو سمیت خاندان کے کئی افراد کے خلاف بدعنوانی سے حاصل کی گئی جائیدادوں کے کئی مقدمات حال میں درج کیے گئے تھے اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا. لیکن لالو اور کانگریس سے نتیش کے اتحاد توڑنے کی وجہ کیا یہی تھی؟ نتیش کمار اپوزیشن جماعتوں میں واحد ایسے معتبر اور تجربہ کار رہنما تھے جن کے بارے میں یہ رائے بنتی جا رہی تھی کہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں ایک متحدہ اپوزیشن امیدوار کے طور پر صرف وہی نریندر مودی کو چیلنج کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. 2015 کے اسمبلی انتخابات میں انہوں نے بہار میں مودی کی بی جے پی کو شکست فاش دی تھی اور وہ ان کے حریف کے طور پر ایک طاقتور رہنما کے بطور ابھرے تھے. بی جے پی کے خیمے میں واپس چلے جانے سے انہوں نے وزیر اعظم بننے کا اپنا خواب واضح طور پر توڑ دیا ہے. وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن یہ واضح ہے کہ لالو اور کانگریس کے اتحاد کے بعد گزشتہ 2 برس میں وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی تھی جتنی اس سے پہلے کے دور میں تھی. انہیں ترقی اور تبدیلی کا رہنما تصور کیا جاتا تھا، لیکن یہ شبیہ پچھلے 2 برس میں تیزی سے مجروح ہوئی ہے. نتیش کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس اتحاد سے ان کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں. لالو اور ان کے بیٹے اور بیٹی پر بدعنوانی کے الزامات کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ لالو کی جماعت اب خطرے میں ہے اور ان کے ساتھ اتحاد رکھنا خود ان کی بقا کے لیے مسئلہ بن جائے گا. لالو اور کانگریس سے اتحاد توڑ کر انہوں نے اگلے اسمبلی انتخابات تک اپنی سیاسی پوزیشن فی الحال محفوظ کر لی ہے. شمال میں بہار واحد ایسی ریاست تھی جہاں ہندوتو کی لہر ابھی تک داخل نہیں ہو سکی تھی. سی بی آئی نے لالو اور ان کے پورے سیاسی خاندان کو اب اپنے نرغے میں لے لیا ہے. پارٹی اب اپوزیشن میں چلی گئی ہے. راشٹری جنتا دل اندرونی انتشار اور بے چینیوں سے گھرا ہوا ہے. اس بدلتی ہوئی سیاست میں لالو کی پارٹی بچ سکے گی یا نہیں، یہ جاننے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا. نتیش نے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنا کر 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کے لیے بہار کے دروازے کھول دیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اتر پردیش اور بہار دونوں ریاستوں میں گزشتہ انتخابات کی کارکردگی دہرانی ہوگی. بی جے پی کو صرف ان 2 ریاستوں سے 102 پارلیمانی سیٹیں حاصل ہوئی تھیں. کئی بار اپنا سیاسی پالا بدلنے سے نتیش کمار کا سیاسی قد کم ہوا ہے اور معتبریت گھٹی ہے. لالو کی جماعت کے انتشار اور ممکنہ ٹوٹ سے آنے والے دنوں میں بہار میں بی جے پی کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوگا. بی جے پی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ہندوتو کی لہر نتیش کمار کو پس منظر میں دھکیل سکتی ہے۔ بہار کے سیاسی تغیر میں سب سے بڑی جیت وزیر اعظم مودی کی ہوئی ہے، جن کی مستقبل کی سیاست کے راستے کا آخری کانٹا بھی اب نکل چکا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
آپ دوسرا پہلو سن رہے تھے، یہ کالم ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، bbc.com پر آپ اسے وہاں کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب ذکر سری لنکا کا، جہاں حکومت نے ہنبن ٹوٹا کی بندرگاہ کو $1 ارب کے عوض ایک چینی کمپنی کو 99 سال کی لیز پر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے سری لنکا کو گہرے پانیوں کی اس بندرگاہ کو چینی کمپنی کے حوالے کرنے پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ bbc.com کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
سری لنکا کے وزیر پورٹ مہندا سمارا سنگے نے ہنبن ٹوٹا کی مصروف بندرگاہ کو چینی کمپنی چائنا مرچنٹ پورٹ ہولڈنگ کو بیچنے کی تصدیق کی ہے۔ اس معاہدے کے تحت چین کی سرکاری کمپنی نے 70% شیئر خرید لیے ہیں۔ دارالحکومت کولمبو سے 240 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ساحلی شہر ہنبن ٹوٹا میں بندرگاہ کو چین کے حوالے کرنے پر سری لنکا میں احتجاج ہوتا رہا تھا۔ حکومت نے لوگوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے سخت قوانین کا استعمال کیا۔ سری لنکا کے وزیر نے معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا نے اس منصوبے سے متعلق تمام خدشات کو دور کر دیا ہے اور اس پورٹ کو سری لنکا کے قوانین کے تحت ہی چلایا جائے گا۔ سری لنکا کے کئی پڑوسی ممالک اور کچھ عالمی طاقتوں نے ایسے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ چین اس بندرگاہ کو بحیرہ ہند میں اپنے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ سری لنکا کے وزیر نے واضح کیا کہ ان کا ملک کسی ملک کا فوجی اڈہ نہیں بنے گا۔ اس پورٹ کے قریبی علاقے میں ایک صنعتی زون بھی بنایا جائے گا، جہاں چینی کمپنیوں کو فیکٹریاں تعمیر کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ چین سری لنکا میں 2009 میں 26 سالہ خانہ جنگی کے اختتام کے بعد تعمیراتی منصوبوں میں $crores خرچ کر چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق چین کی یہ سرمایہ کاری تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطیٰ اور یورپی ممالک کی جانب سے میری ٹائم سلک روٹ کا حصہ ہے۔ ہنبن ٹوٹا کی گہرے پانیوں کی بندرگاہ میں بڑے بحری جہازوں کو لایا جا سکتا ہے۔ چین کے نائب صدر ہو یوناو نے کہا کہ چینی کمپنی ہنبن ٹوٹا کی بندرگاہ جنوبی ایشیا اور افریقہ کی معیشت کے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ سن رہے تھے فراز ہاشمی سے۔ اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
رئیس کی لیلا سے واٹر گرل بننے والی سنی لیونی اب لوگوں کو پانی بچانے اور پینے کی صلاح دے رہی ہیں۔ جی ہاں، سنی ایک منرل واٹر کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر بنی ہے اور کہتی ہیں کہ پانی پی پی کر حسن کو نکھارے۔
I believe that جو آپ باڈی کے اندر ڈالتے like your food، پانی reflects on your skin، reflects on کیسے دکھ، how you feel۔ جب پانی نہیں پیتے then کیا ہوتا، you feel dehydrated، but جب آپ پانی پیتے you feel energized and you feel amazing، and you know outside اتنا گرمی ہے that you have to drink a lot of water to stay hydrated۔
ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں چیپ سٹوری کیسی ہوتی ہے؟ بتائیں گے فلم ساز امتیاز علی۔ آیوشمان کھرانا لے کر آ رہے ہیں کیرتی سنن کے ساتھ بریلی کی برفی، اور انیس بزمی کو کیا سوجھی کہ وہ فلم مبارکہ بنا بیٹھے۔
لے جائے جانے کا ہوائیں ہوائیں، لے جائے تجھے کا ہوائیں ہوائیں۔
شاہ رخ خان اور انوشکا شرما کی فلم ہیری میٹ سیجل کا یہ گانا اسی ہفتے ریلیز ہوا ہے، اور اگلے ہفتے فلم بھی آنے والی ہے۔ امتیاز علی نے فلم کا پروموشن انتہائی دلچسپ انداز میں کیا ہے، لیکن یہ فلم کا آئیڈیا انہیں کیسے ملا؟
میں شاہ رخ سر سے ملتا رہتا تھا بیچ بیچ میں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی کہانی ہے تمہارے پاس، تو میں نے ایک کہانی سنائی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی اور ہے، تو میں نے بولا ایک بہت ہی چیپ کہانی ہے، وہ آپ سننا پسند کرو گے؟ تو ان کا انٹرسٹ جاگ گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ سناؤ۔ ایسے کوئی کہانی نہیں ہے، ایسی والی ہے، بہت سمپل ہے، ایسے ویسے کر کے۔ وہ ایکچولی میں نے زیادہ پوری سوچی بھی نہیں تھی، میں نے ان کو سنا دی، تو انہوں نے بولا یہ تو ٹھیک ہے یہ بناتے ہیں۔ سو دیٹس ہاؤ اٹ کیم انٹو
ایگزسٹنس۔ اب یہ فلم کتنی چیپ ہے یہ تو اگلے ہفتے ہی معلوم ہوگا۔
اتنے لڑکے دیکھنے آئے، کسی کو پسند نہیں آ رہی، ارے کوئی تو کمی ہوگی لڑکی میں۔
کیا ورجن ہے، بن جاؤ لیچڑ اور رنگ باز۔
آیوشمان کھرانا اور کیرتی سنان ایک رومانٹک کامیڈی بریلی کی برفی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव भी हैं, जो बहुत कम अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। तो आयुष्मान जी, कैसा रहा राजकुमार राव के साथ आपका तजुर्बा?
I think it's always great to work with good actors. अगर अच्छा एक्टर सामने हो तो आपके रिएक्शन और अच्छे आते हैं, आपकी फिल्म और अच्छी लगती है, हर एक सीन में एक स्पार्क होता है, हर एक अच्छा एक्टर कुछ अलग करने की कोशिश करता है और कुछ यूनिक चीज़ें फिल्म में उभर कर आती हैं। तो आई थिंक ये पहली बार एक एंसेंबल फिल्म में कर रहा हूँ, तो इट्स गुड टू बी लाइक इन दिस प्लेस।
चले, मुबारक हो आपको।
ओ मैं हूँ तेरा किंग ओए, लेके आया रिंग ओए, बन जानी आज मेरी क्वीन तू।
वैसे इस हफ्ते दो अर्जुन कपूर और एक अनिल कपूर की फिल्म मुबारका भी रिलीज हुई है, जिसकी ओपनिंग पहले दिन काफी हल्की रही। अनीस बज़मी साहब, ये फिल्म आपने क्या सोचकर बनाई थी?
मैं जब पहली बार ये कहानी सुना तो मुझे लगा कि यार, मुझे याद आया कि मैं अक्सर जब थिएटर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि कोई कपल्स आए हुए हैं, कुछ अलग लोग आए हैं, बच्चे आए हैं। बहुत कम मैंने ऐसा देखा कि पूरा परिवार जो है वो फिल्म देखने आता है। तो मुझे लगा कि ये वो मौका मुझे मिला है, इस तरह की ये फिल्म बनाई जा सकती है जहाँ पर पूरा परिवार आए और साथ में बैठ के देखे फिल्म, मज़ा करे और इंजॉय करे, ये सोचे समझे बिना कि भाई कुछ प्रॉब्लम होनी है, कोई टेंशन होनी है इस फिल्म के अंदर।
ये बॉलीवुड के ऐसे अदाकार हैं जिनकी असल जिंदगी किसी एक्शन पैक फिल्म से बढ़कर रही। इनकी जिंदगी में रोमांस से लेकर जेल, ड्रग्स, गन सभी कुछ था, लेकिन ये हर मुसीबत से लड़कर बाहर निकल आए। आज हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त और नरगिस दत्त के साहबजादे बाबा यानी संजय दत्त की। कुछ अरसे पहले बीबीसी ने संजय दत्त से खुसूसी बात की थी, आज आप इसी गुफ्तगु की कुछ झलकियां सुन सकेंगे। 1981 में फिल्म रॉकी से डेब्यू करने वाले बाबा की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही एक्शन रहा।
देखे किस में कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया।
माँ की मौत के बाद ड्रग्स का शिकार हुए, शादी हुई तो एक बेटी की पैदाइश के बाद बीवी चल बसी, फिल्मों में कामयाबी मिली तो माजी की कुछ गलतियों के सबब जेल जाना पड़ा। तो जिंदगी के इन अप्स एंड डाउन्स के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, ये अगर मैं वही सोच के बैठूं और एक कोने में बैठ के सोचता रहूं तो आगे इंसान बढ़ नहीं सकता। तो मैं उसे एक लेसन लर्न, जैसे आई हैव लर्न अ लेसन, आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दोस एक्सपीरियंसेस, वो लेके मैं चलता हूं।
यूं तो संजय दत्त ने बेशुमार कामयाब फिल्में दी हैं, रोमांस से लेकर कॉमेडी और एक्शन तक हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन फिल्म नाम और खलनायक उनके फिल्मी करियर की शानदार फिल्में कही जाती हैं।
I think I've done most of it. I mean, it's not that I've stopped learning. I have to keep learning. Every movie is a lesson for me. And I think when एक subject आता है, फिर you know you realize के किया जाए कि नहीं किया जाए, वो फिर decision आ होता है।
जी हाँ, मैं हूँ खलनायक।
58 साल संजय दत्त 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। एक्शन फिल्मों में उनके किरदार इतने मकबूल हुए कि उन्हें डेडली दत्त कहा जाने लगा, लेकिन फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने एक्शन हीरो की उनकी इमेज को गांधीगिरी में तब्दील कर दिया।
देखिए, मेरी माय फादर वाज अ गांधीन, सबसे पहले ये बात है। तो हम लोग बचपन से उन्होंने हमें यही सिखाया, हम तीनों बच्चों को, कि मतलब कि पहले इंसान अच्छा होना चाहिए, फिर जाके आगे सब सही हो जाता है। यू नो, जितना भी सक्सेस मिले पैर जमीन पे होने चाहिए। संजय दत्त को बनाया किसने? पब्लिक ने। अगर पब्लिक मेरी पिक्चर नहीं देखती तो मैं संजय दत्त नहीं बनता। तो ये सब आई थिंक दीज आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड थॉट्स।
यूं तो संजय दत्त एक्शन, रोमांस और कॉमेडी में बेस्ट थे, पर डांस में कच्चे थे। लेकिन अपने दौर के मशहूर तरीन गाने तम्मा तम्मा में उन्होंने ये मार्का भी हासिल कर लिया।
पहले मैं हमेशा ये पूछता था कि मेरे गाने कितने हैं, तो अगर 10 गाने तो मैं बोलता था यार नहीं करूँगा। लेकिन थानेदार के बाद में थोड़ा अच्छा और लगा मुझे, बिकॉज मैंने रिहर्स बहुत किया था। आई रिहर्स अबाउट 4 मंथ्स फॉर तम्मा तम्मा, माधुरी के साथ गाना करना, मतलब यार, बिकॉज आई रिहर्स फॉर इट, नो दैट्स इट।
इंडस्ट्री में संजय के कई दोस्त रहे हैं, लेकिन सलमान खान को वो दोस्त से ज्यादा समझते हैं, और शायद उसकी एक वजह दोनों की जिंदगी और हालात हो।
सलमान तो छोटा भाई है मेरा, तो एक्चुअली साजन में यू नो ही वाज जस्ट कमिंग न्यू, फिर थोड़ा सॉफ्ट होता था, बट चल मेरे भाई में हम दोनों वी हैड अ ब्लास्ट, वी वेंट टू ऑस्ट्रिया, या हम लोग यहाँ शूटिंग करते थे तो बाप रे बाप बहुत मजा करते थे हम लोग। देन इट वाज सो मच ऑफ ब्रदरहुड, आई मीन छोटा भाई मेरा, वो उसमें एक गाना है चल मेरे भाई, यू नो उसमें यू कैन रियली मेक आउट द लव वी हैव फॉर ईच अदर, यू नो।
चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई,
पहली बार बोला यार।
अदालत से मिलने वाली अपनी सजा को पूरा करने के बाद अब संजय दत्त अपनी बेगम मान्यता और बच्चों के साथ हैं। उनकी जिंदगी पर तो फिल्म बन ही रही है, जिसमें उनका किरदार रणबीर कपूर अदा कर रहे हैं, और खुद संजय दत्त फिल्म भूमि के साथ कमबैक कर रहे हैं।
तू प्रेमी, मैं प्रेमी, तू राजी, मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा।
चलते चलते इस हफ्ते की फिल्मों की बात करते हैं। पहले फिल्म मुबारका, जिसमें चाचा भतीजे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बनर्जी बताएंगे कि फिल्म कैसी है।
मुबारका मिस्टेकन आइडेंटिटीज पर फिल्म है। ऐसे बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं जहाँ पे जुड़वा भाई हैं, उनकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है। ऐसी फिल्म के लिए एक बहुत ठोस कॉमेडी की ज़रूरत है। यहाँ पे कॉमेडी नहीं है, और लंबी लंबी सिचुएशंस पैदा की हैं जिससे हंसी तो आती नहीं है, लेकिन हाँ आप सोचते रहते हैं कि शायद अब कुछ होने वाला है।
मुंडा तो खालिस पंजाब का है जी, मेरा चरण
चरण करण ऑलमोस्ट जुड़वा लगते
हैं। जुड़वा लगते नहीं जी, है जुड़वा।
इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, और कुछ मजे हुए एक्टर्स हैं जैसे रत्ना पाठक और पवन मल्होत्रा और अनिल कपूर तो हैं ही, जो जान लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो कलाकार हैं वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अर्जुन वैसे ही जैसे हर फिल्म में रहते हैं, यहाँ पे दो रोल हैं तो दोनों में एक ही जैसे हैं वो, ना तो कॉमेडी में कोई दम डालते हैं ना ही राइटिंग में कुछ दम है जिसकी वजह से वो कुछ कोशिश भी कर सके।
अनम, मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार कैसी लगी आपको?
इंदु सरकार इमरजेंसी, जो हमारे देश का एक सबसे शर्मनाक एक दौर रहा है, उस पर आधारित है। लेकिन वो पूरी तरह से जो किरदार हैं, यानी जिन पर वो फिल्म बनी है, वो कहना नहीं चाह रहे हैं, वो उस पर तो कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई है। लेकिन नैरेटिव इतना दमदार होना चाहिए ऐसी फिल्म के लिए जिसमें बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स हों।
तू और तेरे संगठन के सारे लोग सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे,
और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे।
इसमें संजय गांधी का एक कैरेक्टर लिया गया है जो नील नितिन मुकेश प्ले कर रहे हैं, वो अच्छे भी लगते हैं, वो उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी करी है। तो मधुर भंडारकर ने ऐसी और कई फिल्में बनाई जो स्लाइस ऑफ लाइफ कह सकते हैं कि जिंदगी से उन्होंने कुछ ना कुछ लेकर बनाई है, लेकिन इंदु सरकार मुझे इम्पैक्टफुल नहीं लगी।
तो ये थी इस हफ्ते की गपशप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अगर आप चाहें तो ये प्रोग्राम एक बार नहीं बार बार सुन सकते हैं bbcurdu.com पर। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंड अप, आप नुसरत जहां के साथ सुन रहे थे। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर एक दिलचस्प खबर मुझे नजर आ रही है। मुख्तसरन आपको बताता चलूं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई एक ड्राइंग नीलामी के दौरान $30,000 में फरोख्त हुई है। इस तस्वीर में मैनहट्टन की बुलंदोबारा इमारतें बनाई गई हैं जिसमें ट्रंप टावर भी शामिल है। इसकी तफसील आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आकर पढ़ सकते हैं। सैरवीन इसके साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। सैरवीन के आज के एडिटर थे जावेद सुमरो और प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराज अंजाम दे रहे थे राज नारायण स्वामी, और इस्लामाबाद से हमारे साथ थे आमिर सिद्दीक। गजनफर हैदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा शुमाइला खान से सुनिए।
سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد آج سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا جبکہ شاہد خاقان عباسی عبوری دور کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اب شمالی کوریا کے پاس امریکہ میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ چین نے اس تجربے کی مذمت کی ہے۔ جرمن پولیس کا کہنا ہے کہ اسائلم لینے کی کوشش میں ناکام ہونے والے جس پناہ گزین نے جمعے کو ہیمبرگ میں ایک سپر مارکیٹ میں حملہ کیا تھا وہ دماغی صحت کے مسائل سے دوچار ہے اور ایک مشہور اسلام پسند شخص ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔